بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے اور جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نقصان و نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، جب تک خدا نہ چاہے ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے جس سے ایک ساتھ کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک یونس کی 47 سے لے کر 49 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ ہوئے ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور نشریات کا آخری پروگرام حالات حاضرہ پر مبنی انداز جہاں ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک دہلی کی سرحدوں پر دھرنا جاری۔ کانگریس پارٹی کا کسانوں سے ہمدردی کا اظہار اور پورے ملک میں مظاہرے۔ کسانوں کے حقوق کی بحالی کا مطالبہ۔ ملیشیا کے کوالالمپور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پی آئی اے کا بوئنگ 777 مسافر طیارہ ضبط۔ لیز پر لیے گئے طیارے کے واجب الادا نہ ہونے کا شاخسانہ۔ اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے بلوے اور شورش کا خدشہ۔ واشنگٹن ڈی سی سمیت پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ نئے صدر کی تقریب حلف برداری کی ریئرسل ملتوی کیے جانے کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنا بدستور جاری ہے۔ اس دوران کانگریس پارٹی نے کسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہروں میں شرکت کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف جہاں ایک طرف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے آج 51ویں دن بھی جاری رہے، وہیں دوسری جانب حزب اختلاف کانگریس نے بھی زرعی قوانین کے خلاف حکومت کی مخالفت کرنے اور کسانوں کی حمایت میں ملک گیر سطح پر احتجاج کیا اور آج کے دن کو یوم حقوق دہقاں کے طور پر منایا۔ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کانگریس نے آج سخت حفاظتی اقدامات کے تحت دہلی میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی قیادت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے کی۔
کسانوں کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے اس کے لیے سوتی سرکار کو جگانا ضروری ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے شڈیانتر کو جو کسانوں کے خلاف ہو رہا ہے، جو ان کے آندولن کو دھوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں مانتی ہوں پورا دیش آج کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس سرکار کو بے نقاب کر رہا ہے۔
مظاہرین دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بیجل کے گھر کا گھراؤ کرنا چاہتے تھے، लेकिन पुलिस ने एक मकाम पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्का मुक्की हुई, जिसके दौरान कांग्रेस की लीडर अलका लांबा जख्मी हो गईं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को जरी कवानीन वापस लेना होगा और जब तक ये कवानीन मंसूख नहीं होते तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी।
किसानों के खिलाफ ये 3 कृषि कानून बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी ने, उसको विड्रॉ किया जाए, उसको वापस लिया जाए और किसानों के समर्थन में हम ये आह्वान करने के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस के लोग और देश के लोग किसानों की आवाज़ के साथ में मजबूती के साथ में खड़े हैं।
मुजाहिरीन ऐसे प्ले कार्ड उठाए थे जिन पर किसानों की हिमायत और जरी कवानीन के खिलाफ नारे दर्ज थे।
काला कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। राहुल जी के आह्वान पर, चौधरी अनिल जी के आह्वान पर, प्रियंका जी के आह्वान पर, सोनिया जी के आह्वान पर ये लोग देख रहे हैं। आप पूरा जनसैलाब आज इकट्ठा हुआ है जो ईंट से ईंट बजा देगा।
वाज़ह रहे कि जरी कवानीन को सियाह कवानीन से ताबीर करते हुए किसान पिछले 51 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर धरने पर बैठे हैं। इन मुतनाज़ कवानीन को लेकर हुकूमत और किसानों के दरमियान जारी तातुल को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी है, लेकिन किसान इस कमेटी से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं और उनका कहना है कि इस कमेटी के अरकान पहले ही जरी कवानीन की हिमायत कर चुके हैं। शमशाद काज़मी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
हिंदुस्तान में कोरोना से यौमिया मुतासरीन और कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की शरह में नुमाया कमी आई है। दिल्ली से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 15,590 नए मरीजों का इंदराज हुआ है, जिसके बाद कोरोना से मुतासरीन की तादाद 1,05,27,000 हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 15,975 मरीज शफायाब हुए, जिसके बाद इस मुल्क में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,01,62,738 हो गई है। इस दौरान हिंदुस्तान में मजीद 191 कोरोना के मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,51,918 हो गई। हिंदुस्तान में कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 2,13,000 बताई गई है। हिंदुस्तान में कोरोना से अमवात की शरह 1.44%, जेरे इलाज मरीजों की शरह 2.02% और शफायाबी की शरह 96.53% बताई गई है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, जिसका जोर कराची में ज्यादा बताया जाता है। पाकिस्तान में कोरोना का सबसे ज्यादा जोर कराची में बताया जाता है। रिपोर्टों में बताया गया है कि कराची के जिला गरबी के 3 सब डिवीजनों के 9 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी करके ऐलान किया गया है कि मस्कूरा इलाकों में लोगों की गैर जरूरी नकल हरकत पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान के कौमी कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 2,417 नए मरीजों और 45 अमवात का इंदराज किया गया। इस दौरान 2,072 कोरोना के मरीज शफायाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की मजमू तादाद 5,14,338 हो चुकी है, जिनमें से 10,863 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और 4,69,306 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 34,169 है, जिनमें से 2,294 अफराद की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। इन हालात में पाकिस्तान की वफाकी वजारत तालीम ने 18 जनवरी से मुल्क के तालीमी इदारों को मरहलेवार खोले जाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की कौमी फजाई कंपनी PIA का एक मुसाफिर तैयारा जुमे को कुआलालंपुर में जब्त कर लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक PIA का बोइंग 777 जुमे को कराची से مسافروں کو لے کر ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پہنچا تو مقامی حکام نے اس طیارے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق پی آئی اے کا یہ مسافر طیارہ 2015 میں ویتنام کی ایک کمپنی سے لیز پر لیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق پی آئی اے نے لیز کے واجبات ادا نہیں کیے تھے، جس کی بنیاد پر ملیشیا کی ایک عدالت کے حکم پر طیارے کو قبضے میں لے لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے بوئنگ 777 کو کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اس وقت قبضے میں لیا گیا جب اس میں مسافر سوار ہو چکے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ملیشیا کے حکام نے عدالت کے حکم کے مطابق طیارے کو قبضے میں لینے کے بعد سبھی مسافروں اور عملے کے 18 افراد کو طیارے سے اتار دیا۔ پی آئی اے کے ترجمان نے اس کو ایک ناخوشگوار واقعہ قرار دیا اور کہا کہ حکومتی سطح پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ شدید سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کی ریئلسر مؤخر کر دی گئی ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کی ریئلسر اتوار کو انجام پانا تھی، مگر شدید سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسے ملتوی کرنا پڑا۔ کہا جا رہا ہے کہ منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کی ریئلسر اب پیر کے روز انجام دی جائے گی، تاہم سیکیورٹی خدشات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے ملک کی تمام 50 ریاستوں میں پرتشدد مظاہروں کی منصوبہ بندی کر لی ہے، جس کے پیش نظر نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ملک گیر فسادات کے اندیشے میں شدت ملگیر فسادات کے اندیشے میں شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں امریکی فیڈرل پولیس فورس کے سربراہ نے ملک کے تمام اعلی پولیس افسران سے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے دور صدارت کے اختتامی ایام میں زیادہ سے زیادہ تیاری کی حالت میں رہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق فیڈرل پولیس فورس کے سربراہ نے سٹیزن اینڈ امیگریشن سروس کے سربراہ اور ریاستی پولیس کے سربراہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ملک میں تشدد کے خدشات کے حوالے سے گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جو کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی فوجی مشقوں والے سمندری علاقے میں اغیار کی ایک آبدوز کی موجودگی کا پتہ لگانے کے بعد اس کو فوری طور پر انتباہ دیا گیا۔ ایران کی مسلح فوج کے تعلقات عامہ کے دفتر کی رپورٹ کے مطابق شمالی بحر ہند کے علاقے میں ایران کی بحریہ کی فوجی مشقوں کے آبی احاطے کی طرف بڑھتی ہوئی اغیار کی ایک بحری آبدوز کا پتہ لگنے کے بعد اینٹی آبدوز ہیلی کاپٹروں کی جانب سے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ اغیار کی اس آبدوز نے اس بات کا پتہ لگنے کے بعد کہ ایران کے اینٹی آبدوز ہیلی کاپٹر حرکت میں آ گئے ہیں، فوری طور پر فوجی مشقوں والے اس سمندری علاقے کو ترک کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی بحریہ کی اقتدار 99 نامی فوجی مشقیں بدھ کو ساحل مکران سے لے کر شمالی بحر ہند کے آزاد علاقے تک کے دائرے میں شروع ہوئی ہیں۔ ایران کے خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پابندیاں ہٹائے بغیر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی باج خواہی جیسا ہے۔ ڈاکٹر کمال خرازی نے، جو ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی نگراں کمیٹی کے رکن بھی ہیں، کہا کہ ایٹمی معاہدہ ایک بین الاقوامی دستاویز ہے جس پر کئی ممالک نے دستخط کیے ہیں اور سب کو چاہیے کہ اس معاہدے پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک اگر ایٹمی معاہدے کو امریکہ کے بغیر اس کی پہلی صورتحال پر لانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے وعدوں اور فرائض پر عمل کریں اور پابندیاں ہٹائیں۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے کے ذیل میں ایران کے میزائل پروگرام اور اس کے علاقائی سرگرمیوں کے بارے میں مذاکرات پر مبنی بعض امریکیوں کے دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات باج خواہی جیسی ہوگی، اس لیے کہ ایٹمی معاہدہ ایک جامع بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اس کا ایران کی علاقائی سرگرمیوں یا میزائل پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر کمال خرازی نے کہا کہ یورپ اور امریکہ نے ایسے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے کہ جس پر خود انہوں نے دستخط کیے ہیں، جبکہ امریکہ نے اسے تسلیم شدہ بین الاقوامی معاہدے سے خود سرانہ اور غیر قانونی طور پر علیحدہ ہوا اور سخت ترین پابندیاں عائد کر کے ایران کو کہیں زیادہ بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ خلیج فارس کی سمندری حدود میں ایران کے تیل کے ذخائر میں مزید اضافہ ہوا ہے، یہ بات ایران آف شور آئل کمپنی کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل علی خواجوی نے آئی آر آئی بی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بحرکان سر، ہندیجان، نوروز اور ابوظہر نامی آئل فیلڈ میں انجام پانے والی تحقیقات کے مطابق ایران کے تیل کے ذخائر میں 740 ملین بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ علی خواجوی نے بتایا کہ مذکورہ چاروں آئل فیلڈز خلیج فارس کے سمندری علاقے میں واقع ہیں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی اپیل کے باوجود یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے سے انکار کر دیا ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اور بعض دیگر ملکوں کے مندوبین نے جمعرات کی شب سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن مارٹن گریفتھس نے انصار اللہ کا نام دہشت گرد تنظیموں کی امریکی فہرست میں شامل کیے جانے کے نتائج کے بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اقدام کے نتیجے میں یمن میں قیام امن کی تمام کوششیں برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے امریکی اقدام کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر امریکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ مارٹن گریفتھس کے علاوہ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری برائے انسانی حقوق مارک لوکاک اور عالمی ادارہ خوراک کے ڈائریکٹر جنرل ڈیوڈ بیسلے نے بھی حکومت امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انصار اللہ کا نام عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ فوری طور پر منسوخ کرے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب ویسلے نیوزیا نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے انصار اللہ کو بلیک لسٹ کیے جانے کے باعث یمن میں انسانی بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا، لیکن تمام تر عالمی اپیلوں کے باوجود حکومت امریکہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب سفیر ریچرڈ میلر نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن کا یہ اقدام یمن میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے انجام دیا گیا ہے۔ امریکہ نے انصار اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں ایسے وقت میں شامل کیا ہے کہ جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے سن 2015 سے مغربی ایشیا کے غریب عرب اور اسلامی ملک یمن کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا جو تاحال جاری ہے۔ امریکی وزارت اقتصاد نے اپنا ایک نیا اندرونی دستورالعمل جاری کر کے ایران، روس، چین، کیوبا، وینزولا اور شمالی کوریا کو دشمن ممالک سے تعبیر کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت اقتصاد نے ایک بیان میں ان ممالک کو دشمن ممالک سے تعبیر کیا اور وہ مواصلاتی ٹیکنالوجی کی لین دین میں رکھنا اندازی کر رہی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دستورالعمل کا مقصد امریکہ کی قومی و معاشی سلامتی، انٹیلیجنس اور مواصلاتی ٹیکنالوجی و خدمات سے متعلق لین دین کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 26 دے یکم جمادی ثانی اور 15 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ یکم جماعت وسانی سن 659 ہجری قمری کو اندلسی ادیب، محدث اور فقیہ ابن سید الناس نے تیونس میں وفات پائی۔ وہ سن 597 ہجری قمری میں موجودہ اسپین کے علاقے اشبیلیا کے قریب واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں اپنی تعلیم کا انہوں نے آغاز کیا۔ ابن سید الناس برسوں تک درس و تدریس میں مشغول رہے اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ وہ شعر گوئی کی بھی اچھی صلاحیت رکھتے تھے، اور ان کے اکثر اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہیں۔ ابن سید الناس کی کتابوں میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی ایک کتاب کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پندرہ جنوری سن 1795 عیسوی کو روسی مصنف اور سیاستداں الیگزینڈر گریبائیدوف پیدا ہوئے۔ ان کو ڈرامہ لکھنے پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے ایک کامیڈی لکھی جس کا نام ہے زیادہ ذہانت بدنصیبی ہے۔ گریبائیدوف کو سیاست میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایران اور روس کی دوسری جنگ میں وہ روسی فوج کے ایک افسر تھے۔ اس جنگ میں ایران کی شکست کے بعد زار روس کے حکم پر وہ روسی جنگی قیدیوں کی آزادی کے مقصد سے سن 1828 میں تہران آئے۔ اس مشن میں ان کے غرور، ناتجربہ کاری اور تشدد کے باعث عوام ان کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ یہ اشتعال سن 1829 میں ان کے قتل پر منتج ہوا۔ پندرہ جنوری سن 1971 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حکومت پاکستان نے اس مزار کے لیے 1957 میں 61 ایکڑ زمین مخصوص کر دی تھی۔ اس مزار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا، جسے حکومت نے فوری طور پر منظور کر لیا، اور 31 جولائی سن 1960 کو صدر ایوب خان نے اس مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 11 سال کے بعد 15 جنوری سن 1971 کو اس مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ اس سے متصل نوادرات کا ایک حال بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ مزار کے اطراف میں حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا ہے، جسے باغ جناح کا نام دیا گیا ہے۔ چھبیس دے سن 1354 ہجری شمسی کو عظیم محدث الحاج شیخ عباس قمی کے فرزند آیت اللہ علی محدث زادہ قمی نے وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم مشہد مقدس میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے اور سن 1320 ہجری شمسی میں قم واپس آ گئے، جہاں انہوں نے شیخ ابو الحسن مشکینی اور سید صدر الدین جزائری کے دروس میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنے والد شیخ عباس قمی کی غیر مطبوعہ کتب کی تصحیح کر کے انہیں شائع کرایا۔ آیت اللہ محدث زادہ قمی نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کے خونریز واقعے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں شاہ کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ انہیں 50 دیگر علماء کرام کے ہمراہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ 4 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب امام صادق علیہ السلام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس دے سن 1357 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عوام کی تحریک میں شدت آنے کے بعد شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے علاج کے بہانے ایران سے راہ فرار اختیار کی۔ وہ ایسے حالات میں ایران سے فرار ہوا کہ جب ایران کے تمام عوام شاہی نظام کے خاتمے اور اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کے فرار سے ایرانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کو انہوں نے اپنی اہم کامیابی قرار دیا۔ اس سے چند دن پہلے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیرس میں تھے اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا، سلطنت سے کنارہ کشی کے بغیر شاہ کے فرار سے صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی، پہلوی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد عظیم الشان جلوس نکالا گیا۔ شاہ کے فرار کے بعد عوام خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامی انقلاب کی مکمل کامیابی تک اپنے درمیان مکمل اتحاد و یکجہتی کا اعلان کیا۔ جنوری سن 2001 عیسوی کو آن لائن کثیر اللسانی دائرۃ المعارف یا انسائیکلوپیڈیا وکیپیڈیا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس دائرۃ المعارف کی تشکیل کا مقصد لوگوں کی معلومات اور آگاہی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص وکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے، نیز وکیپیڈیا کے مضامین کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ مفت آن لائن دائرۃ المعارف وکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر مختلف 290 زبانوں سے زیادہ میں مجموعی طور پر 4 کروڑ سے زیادہ مضامین موجود ہیں، اور اس کی ویب سائٹس سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹوں میں شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وکیپیڈیا کی ویب سائٹ سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹوں میں 5ویں مقام پر ہے، اور روزانہ کروڑوں افراد اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں۔ وکیپیڈیا کے بانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویب سائٹ غیر جانبدار ہے، لیکن وکیپیڈیا کے مضامین جانبدارانہ اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ وکیپیڈیا کا دفتر امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ہے، اور یہ دائرۃ المعارف خود کو امریکی قوانین کا تابع سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے جگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे।
सामिन, अभी आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम समात फरमा रहे थे। जी सामिन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस से हम आपसे मुखातिब हैं। रेडियो तहरान के प्रोग्रामों के हवाले से हमें सामिन की आरा का भी इंतज़ार रहता है। उम्मीद है प्रोग्रामों के हवाले से अपनी आरा से ज़रूर मुत्तला फरमाएंगे। हमारा अगला प्रोग्राम है ईरानी फन तामीर, तो लीजिए समाअत फरमाइए प्रोग्राम ईरानी फन तामीर।
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، ثقافتوں اور تہذیبوں کی وسعت اور اس کا دائرہ جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال وسطی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ ایران کا ثقافتی بندھن ہے۔ ان دونوں پڑوسی سرزمینوں کے درمیان قدیم زمانے سے گہرے تاریخی اور ثقافتی بندھن قائم ہیں۔ ان بندھنوں کی شناخت اور ماضی کے بارے میں آگاہی اس علاقے کے ثقافتی حالات کے واضح ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے آج کے پروگرام ایرانی فن تعمیر میں ہم وسطی ایشیا میں معماری کی تاریخ اور اس علاقے میں ایرانی معماری کی نشانیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، 20ویں صدی کے اوائل میں سوویت یونین کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی وسطی ایشیا کے مسلمان نشین علاقوں اور روایتی شہروں کو، جو قدیم تاریخ اور ورثے کے مالک تھے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان علاقوں کے عوام کے لیے نیا طرز فکر اور نظریات، نیز مخصوص سوشلسٹ طریقے سازگار نہیں تھے۔ شہروں اور محلوں کی ساخت کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی نے عوام کو روایتی شہروں اور نئے شہروں سے نکلنے کی ترغیب دلائی۔ اسی رویے کی بنا پر حتیٰ سابقہ عمارتوں کی تخریب بھی ان کے ایجنڈے میں سر فہرست قرار پائی اور اس علاقے کے تاریخی ورثے کو خطرات لاحق ہو گئے۔ ان علاقوں کے عوام کی تاریخی میراث اور ثقافتی ورثے سے سوشلسٹ سوویت یونین کی عدم توجہ وسطی ایشیا میں قدیم ماضی کے حامل ثقافتی ورثے کی نمایاں طور پر تباہی و بربادی کا سبب بنی۔ البتہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ہی یہ عمل رک گیا اور عوام نے رفتہ رفتہ اپنے کھوئے ہوئے اصلی تشخص کو دوبارہ پا لیا۔ سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد وسطی ایشیا میں نئے آزاد و خود مختار ملکوں کے درمیان ثقافتی تبادلوں میں اضافہ ہو گیا اور اس علاقے میں موجود اقوام نے ماضی کے باقی ماندہ ورثے پر زیادہ توجہ مبذول کی۔ وسطی ایشیا کی فن تعمیر پر ایک مجموعی نظر ڈالنے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان علاقے کے شہروں میں تاریخی عمارتوں یا مقبروں کا ایک منظم سیٹ اپ موجود ہے۔ یہ آثار پوری آب و تاب کے ساتھ پورے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔
سامعین، سمرقند جیسے شہروں میں وہ چیز کہ جو ہر چیز سے زیادہ شہر کے تشخص کو آشکارا کرتی اور اسے مختلف بناتی ہے مقبروں کا وجود ہے۔ وسیع پیمانے پر یادگاری عمارتوں کی تعمیر اور ان کا وجود جہاں ان مقبروں میں مدفون شخصیات کی اہمیت اور منزلت کو بیان کرتا ہے، وہیں اس علاقے کے عوام کی زندگی اور ثقافت پر بھی ان کے اثر انداز ہونے کا آئینہ دار ہے۔ سمرقند تاجک باشندوں کا سب سے بڑا رہائشی علاقہ ہے کہ جو ان دنوں ازبکستان کی قلمرو میں ہے۔ سمرقند دنیا کے قدیمی ترین شہروں میں سے ہے کہ جو شاہراہ ابریشم پر واقع ہونے اور قدیم دنیا کے مشرقی و مغربی علاقوں کو جوڑنے والے شہر کی حیثیت سے نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی اہم ترین عمارتوں میں امیر تیمور کا مقبرہ، شاہ زندہ کا مقبرہ، مسجد بی بی خانم اور خواجہ احرار ولی کے مقبرے وہ اہم ترین عمارتیں ہیں کہ جن کا معماری کے شاہکاروں کے طور پر نام لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مقبرہ کسی نہ کسی سیٹ اپ میں واقع ہے اور مسجد جیسے مقدس مقامات اس کے جوار میں ہیں۔ سمرقند کے باشندے محفلوں اور اپنی مذہبی رسومات کے انعقاد کے لیے مقبروں سے متصل مقامات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان مقبروں کے پاس ہی اسکولوں کا وجود اور نشست و برخاست کی جگہیں اور راستے اس بات کا سبب بنے ہیں کہ ان مقامات میں سماجی سرگرمیاں بھی انجام پائیں۔
گورمیر یا وہی تیمور کا مقبرہ شہر سمرقند میں ایک کمپلیکس ہے کہ جو مقبرے، مدرسے، خانقاہ اور ایک حال پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے چاروں طرف ایک چوکور صحن بنایا گیا ہے۔ تیمور لنگ نے 1402 عیسوی میں اپنے پوتے کی موت کے بعد یہ حکم دیا کہ اس مقام پر ایک مقبرہ تعمیر کیا جائے اور اسے تزئین و آرائش سے مزین کیا جائے۔ یہ عمارت پیاس کے شکل کے گنبد ہے کہ جس کی دیوار دو تہوں والی ہے اور اس گنبد کے چاروں طرف خط کوفی میں آیات تحریر ہیں۔ اس گنبد اور اس کے اندر کی دیواروں پر چمکدار ٹائلیں لگائی گئی ہیں۔ اس کی اونچائی تقریباً 34 میٹر ہے۔ اس کا معمار محمد بن محمود اصفہانی کو بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایرانی فن معماری کے فنون سے استفادہ کرتے ہوئے اس مقبرے کو بنایا ہے۔ قبروں کو چھپانے کے لیے ان پر سنگ مرمر کا استعمال اور گل بوٹوں کے نقوش کے ساتھ اس کی سجاوٹ اس معمار کے گرانبہا کارناموں میں سے ہے۔ سمرقند کے معروف صوفی شیخ احمد یساوی کا مقبرہ ان دیگر عمارتوں میں سے ہے کہ جو ایرانی معماری کی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ مقبرہ ایک مستطیل شکل کی عمارت ہے کہ جس کی بیرونی دیواریں قدبے اور مورق اینٹوں سے مزین ہیں اور نیلے ٹائلوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت گنبد ہے۔
تیموری دور میں اندرونی اور بیرونی تنازعات اور جھگڑوں کے باوجود یہ دور اسلامی ہنر کا ایک اہم دور شمار ہوتا ہے۔ تیموری دور کے فن تعمیر کے تمام ڈھانچوں کی خصوصیات میں قرینے کے ساتھ ایک عمارت کو بنایا گیا ہے کہ جس کے مشہور نمونوں میں سمرقند میں شاہ زندہ کمپلیکس اور مشہد میں گوہر شاد مسجد قابل ذکر ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ زندہ کمپلیکس میں عمارت کے بالائی حصے پر دو گنبد پچی کاری اور ٹائلوں سے آرائش اور چونے کے پلاسٹر سے اس کی سجاوٹ ایرانی ہنرمندوں کے ہنر و فن کے نمونے ہیں کہ جن سے ایرانی معماری کی نمایاں خصوصیات آشکارا ہو جاتی ہیں۔ تیمور کے جانشینوں نے بھی عظیم خراسان اور موجودہ ایران کی حدود میں عظیم عمارتیں تعمیر کروائی ہیں کہ جن کا ذکر ہم گزشتہ پروگراموں میں تبریز کی مسجد کبوت جیسی عمارتوں میں کر چکے ہیں۔
ایک اور شہر کے جس میں ایرانی طرز پر فن تعمیر کا ایک نمونہ قابل مشاہدہ ہے، شہر مرو ہے۔ شہر مرو قدیم خراسان کے قدیم ترین شہر ہے کہ جس نے صدیوں کے دوران ایران اور وسطی ایشیا کی تہذیب و ثقافت پر ناقابل انکار اثرات مرتب کیے ہیں۔ مرو اس وقت جمہوریہ ترکمنستان میں واقع ہے اور 1999 عیسوی سے اپنے مخصوص تاریخی و ثقافتی اقدار کے سبب اس شہر کا نام عالمی ورثے کی فہرست میں درج کر لیا گیا ہے۔ باقی ماندہ تاریخی آثار کے روح سے اس علاقے میں قبل مسیح کے تیسرے ہزارے میں شہری آبادی کے وجود کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امکان ہے کہ مرو شہر ہخامنشیوں کے بانی کروش کے زمانے میں بنایا گیا ہو۔ یہ شہر اشکانیوں کے زمانے میں بھی ایک اہم شہر تھا۔ اسلام کے بعد بھی شہر مرو اسلامی سرزمینوں میں ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ مرو کو مہاجروں کا شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ عرب اور بر اعظم ایشیا کے دیگر علاقوں سے مہاجرین وہاں آ کر بسے تھے اور انہوں نے اس کی ثقافت پر اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن ایرانی ہمیشہ اس شہر کے بااثر افراد میں شامل تھے اور سلجوقیوں کے زمانے میں اسے عروج حاصل ہوا۔ شہر مرو کو سلطان سنجر سلجوقی کے دور میں اتنی ترقی حاصل ہوئی کہ شہر بغداد کے بعد اسے اس زمانے کی دوسری بڑی آبادی والے اور مہذب شہر کا لقب مل گیا۔
سامعین، بلا شبہ شہر مرو میں سلجوقیوں کے دور کے مقبروں کو فن تعمیر کے اہم نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے مقبرے ایران کے شہر گرگان کے مشہور ٹاور گنبد قابوس سے متاثر ہیں کہ جو مقبرے کے ٹاوروں کا سب سے مثالی نمونہ ہے۔ طغرل پہلا سلجوقی بادشاہ تھا کہ جس کا انتقال شہر ری میں ہوا۔ اس وقت جنوبی تہران کے شہر ری میں ایک ٹاور ہے کہ جو طغرل ٹاور سے مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی اس کا مقبرہ ہے۔ یہ عمارت مخروطی شکل کے گنبد کا ہے اور مکمل ایرانی طرز پر بنایا گیا ہے۔ سلطان سنجر کا مقبرہ شہر مرو میں سلطان قلعے کے احاطے کے مرکز میں واقع ہے اور سلجوقیوں کی معماری کے عروج کے دور کی یادگار ہے۔ اس مقبرے کے معمار محمد عزیز تھے جو خراسان میں واقع سرخس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اس عمارت کو 12ویں صدی عیسوی کے اوائل میں تعمیر کیا تھا۔
مقبرہ چوکور شکل کا ہے اور اس کی عمارت اینٹوں کی بنی ہے اور اس گنبد کا قطر 18 میٹر ہے۔ مقبرے کی گنبد پر ایک زمانے میں فیروز رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت ان ٹائلوں کا وجود نہیں ہے۔ سلطان سنجر کا مقبرہ گنبد سلطانیہ یا زنجان میں الجائتو مقبرے سے مشابہ ہے۔ سلطان سنجر مقبرے میں قابوں اور گنبد کے نیچے کے حصے میں جو تھوڑی بہت خوبصورتی باقی رہ گئی ہے، وہ ایرانی معماری میں اندرون عمارت کی سجاوٹ کی قسم کے مشابہ ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم شہر بخارا کی عمارتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج آئین صحافت پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جامع جم، پابندیوں کے خاتمے کے بغیر جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی، بلیک میلنگ، کمال خرازی۔ واشنگٹن پوسٹ، بائیڈن نے 1.9 ٹریلین ڈالر کے ہیلتھ پیکج کا اعلان کر دیا۔ اور القدس العربی، یہودیوں کو کھانا پیش کرنے سے انکار کرنے والے الجزائری ویٹر کو فرانس ملک سے باہر نکالے گا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ قدس آن لائن، شام میں صہیونی حکومت کے حالیہ حملے میں استقامتی محاذ کے اراکین کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ قدس آن لائن نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آئی آر جی سی کی قدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے شام میں حالیہ حملوں میں استقامتی محاذ کے اراکین کی شہادت پر مبنی دشمن کے میڈیا کی خبریں جھوٹ ہیں۔ قدس بریگیڈ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ شام کے دیر زور اور البو کمال میں کچھ ٹھکانوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے میں استقامتی محاذ کے کچھ اراکین کی شہادت پر مبنی دشمن اور غیر ملکی میڈیا کی خبریں پوری طرح سے جھوٹ اور مغربی، اسرائیلی اور عرب میڈیا کی مشترکہ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں، جو دراصل سخت انتقام سے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خوف کی وجہ سے ہے۔ روزنامہ الاخبار، سوڈان اور ایتھوپیا میں سرحدی تنازع اور مصر کا کردار۔ روزنامہ الاخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے جو دراصل النہضہ ڈیم کی طرح ہی ہے۔ مصر سوڈان سے رابطہ بڑھا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ایتھوپیا کے ساتھ سرحدی تنازع میں سوڈان کے ساتھ ہے اور یہ سب فوجی کشیدگی میں اضافے کے دوران ہو رہا ہے۔ کبھی ایتھوپیا نے کئی معاملوں میں مصر کے خلاف سوڈان کا ساتھ دیا تھا، اور آج مصر ایتھوپیا کے خلاف سوڈان کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ دراصل ایتھوپیا کے ڈگری میں جو بحران پیدا ہوا ہے، اسے سوڈان اپنے حق میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ اپنی مقبوضہ زمینوں کو ہتھیار کے زور پر واپس لے لے۔ لیکن جہاں تک مصر کی بات ہے تو ابھی تک اس کی حمایت پوری طرح سے واضح نہیں ہوئی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، کسان تحریک، حکومت اور کسانوں کے درمیان نویں دور کی بات چیت آج۔ روزنامہ جسارت، جو طلبہ جلوسوں میں شریک ہوئے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت، تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ صحت کی بنیاد پر کیا جائے گا، شفقت محمود۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، سپریم کورٹ کی سیاسی معاملات میں ثالثی ٹھیک نہیں۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ نے 12 جنوری 2021 کو ایک حکم دیا جس کے ذریعے 3 زرعی قوانین کے نفاذ پر پابندی لگا دی ہے، اور ایک 4 نفری کمیٹی بنائی جو کسانوں سے بات چیت کر کے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو سونپے گی۔ کسانوں اور حکومت کے مابین بات چیت کے لیے کمیٹی بنانے کے پیچھے سپریم کورٹ کی اچھی نیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ کمیٹی کا مطالبہ کسی بھی درخواست گزار نے نہیں کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی سماعت کے دوران کہا کہ تفصیلی مشاورت کے بغیر یہ تینوں قوانین بنا دیے گئے۔ حکومت کی جلد بازی نظر آتی ہے کہ یہ قانون کسانوں کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ کارپوریٹ سیکٹر کو فائدہ دینے کے لیے لائے گئے ہیں۔ قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی کچھ کارپوریٹ گھرانوں نے اپنے بڑے بڑے گودام بنا لیے ہیں۔ روزنامہ جنگ، آئین خاموش تو قانون کا اطلاق، بتایا جائے قانون میں سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کہاں لکھا ہے، کیا ہماری تشریح پارلیمنٹ سے بالا ہوگی، سپریم کورٹ۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ شو آف ہینڈز کے ذریعے کرانے سے متعلق دائر صدارتی ریفرنس کی سماعت پیر 18 جنوری تک ملتوی کرتی ہے۔ جمعرات کو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس مشیر عالم، جسٹس یحییٰ خان آفریدی اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ جہاں آئین خاموش ہوگا وہاں قانون کا اطلاق ہوگا، بتایا جائے سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار قانون میں کہاں لکھا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، حد درجہ دباؤ کی پالیسی ایران کی دفاعی طاقت پر بے اثر۔ تسنیم نیوز، کم جونگ ان کی موجودگی میں شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ اور فرانس 24، انڈونیشیا میں زلزلہ، 3 ہلاک، اسپتال منہدم۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ اور انداز جہاں پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، متعدد تحقیقات سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شادی کے مثبت اثرات انسان کی جسمانی سلامتی پر مرتب ہوتے ہیں۔ کبھی ایک مرد ایک عورت کی خوشی و مسرت کا سامان مہیا کرتا ہے، تو کبھی ایک عورت ایک مرد کی خوشبختی کے لیے حالات فراہم کرتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ساتھ رہنے میں ہی ایک دوسرے کی خوشبختی ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور دلی وابستگی پیدا کرنے کے مواقع ہی انسانوں کے لیے خوشی و مسرت کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ڈرامہ نگار اور ادبی نقاد جارج برنارڈ شاو کا خیال ہے کہ خوشحال خاندان اور گھرانہ کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ انجام پانے والی متعدد تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے مثبت اثرات انسان کے جسم کی سلامتی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شادی بھی جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے سلامتی اور طول عمر کا باعث ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں جو سن 2011 میں انجام پائی، اس سے پتہ چلا ہے کہ شادی کے باعث قبل از وقت ہونے والی اموات کے خطروں میں 15% کمی آ جاتی ہے۔ الزائمر یا بھولنے کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ شوگر کی سطح کو متوازن بناتی ہے۔ جو افراد ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں، ان میں شادی شدہ افراد علاج معالجے کا جلدی اور بہتر نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں آیا ہے کہ خود شادی کا عمل ہی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ سائنسدانوں نے دل کے مریض 3682 افراد پر 10 سال تک تحقیق انجام دی ہے۔ طبی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ شادی شدہ افراد کو غیر شادی شدہ لوگوں کے مقابلے میں دل کے امراض لاحق ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ امریکی ماہرین کی تحقیق سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ شریک حیات کے مرنے سے دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ غیر شادی شدہ افراد میں بھولنے کی بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، اس کے برعکس شادی شدہ افراد ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سماجی رشتوں اور محبت کے تعلق سے جڑے لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور وہ بیمار ہونے کے بعد فوری طور پر معالج سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ غیر شادی شدہ افراد کاہلی کے باعث ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ازدواجی زندگی شروع ہونے کے بعد میاں بیوی اہم باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر شادی شدہ افراد کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور وہ عارضہ قلب اور ذیابیطس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کے دوران 800,000 افراد سے انٹرویوز کیے گئے، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ شادی شدہ افراد کا دماغ زیادہ متحرک ہوتا ہے، جبکہ غیر شادی شدہ نوجوانوں میں دماغی بیماری لاحق ہونے کے امکانات 42% تک ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین اس امر پر تاکید کرتے ہیں کہ مشترکہ زندگی کے آثار صرف جسمانی سلامتی تک ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس کے نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور شادی شدہ مردوں سے زیادہ غیر شادی شدہ افراد ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے دوران وہ اپنی زندگی سے زیادہ راضی نظر آتے ہیں۔ عورتیں بھی شادی کے سبب نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے لطف اندوز ہوتی ہیں، خاص طور پر اس وقت کہ جب باہمی رابطہ قائم رکھنے کے لیے وہ ساتھ میں زندگی گزارنے کو اہمیت دیں۔ پروگرام کے حصے میں ہم ایرانی خاندانوں کے طرز زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حسن اور نرگس اپنے دو بچوں کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں پہلے منزلے پر رہتے ہیں۔ حسن کے ماں اور باپ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حسن کے والدین کے پاس ایک بڑا گھر تھا اور اس میں صحن اور خوبصورت باغیچہ تھا۔ ان کے ایک اور بیٹے کا دیوالیہ ہو گیا تو انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور وہ گھر بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ سہ پہر کا وقت ہے، نرگس نے اپنے اپارٹمنٹ کی بڑی بالکونی میں فرش بچھا کر خوشبودار چائے تیار کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور تفریح کرنے، نیز مشترکہ سرگرمیاں انجام دینے سے گھر کے افراد ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسن کے والدین کو یاد آتا ہے وہ زمانہ کہ جب گھر کے بڑے صحن میں ہمیشہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے اور گھر اور فیملی کے افراد وہاں آ کر بیٹھتے تھے۔ بچے ساتھ میں مل کر کھیلتے تھے اور بڑے آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ اسی اثنا میں گھر کی بیل بجتی ہے اور نرگس کی دو بہنیں وہاں آ جاتی ہیں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے وہاں بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کو چائے پیش کی جاتی ہے اور وہ بھی گھر کے بقیہ افراد کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں۔ سامعین، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور دوسرے کے گھر آنا جانا ایک انتہائی پسندیدہ اور گنا قدر عمل ہے، اگرچہ آج کی ماڈرن دنیا میں اس کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا ہے، لیکن ایرانیوں کے درمیان یہ چیز ابھی بھی پائیدار ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اور گھر آمد و رفت کرنے کا سب سے کم ترین اثر یہ ہے کہ ان گھرانوں کے درمیان مہر و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھنے اور ان سے مسلسل ملتے جلتے رہنے سے انسانوں میں خوشی اور توانائی بڑھتی ہے، کیونکہ انسان تنہائی میں رہ کر منفی افکار کی جانب زیادہ راغب ہوتا ہے اور بالفاظ دیگر وقت ہی نہیں ملتا کہ اپنی مشکلات و مسائل کے بارے میں فکر کر سکے۔ دوسری طرف جب صلہ رحم انجام پاتا ہے تو کینوں اور قدورتوں میں کمی آتی ہے اور باہمی تعلقات مستحکم ہوتے ہیں۔ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار ٹیلی فون پر اگر اپنے والدین سے بات کر لی تو گویا ان کے تعلق سے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اس کام سے خوش کر دیا ہے، جبکہ کوئی بھی چیز باہمی ملاقات اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ایک تحقیق کے نتیجے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ گھرانے کے افراد اور دوستوں کو روبرو دیکھنا اور ان سے ملاقات کرنا ان کی نفسیات پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، اور ای میل، ٹیلی فون یا کسی اور ذریعے سے رابطہ قائم کرنا افسردگی اور ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ گھرانے کے افراد کو دیکھنے اور ان سے ملاقات کرنے، حتیٰ ان کی تصویروں کو دیکھنے سے دماغ کے ایک حصے میں جو مثبت جذبات اور سلامتی کا آئینہ دار ہے، تازگی اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ درحقیقت یہ بات ہم سب کو پسند ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ رہیں کہ جو ہمارے ہی جیسے ہیں، اور یہ مسئلہ ذہنی توانائی کے سبب خود بخود ظاہری مماثلتوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ خاندان اور گھرانے کے افراد کے درمیان گفتگو اور ملاقاتیں اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ انسان چند گھنٹوں کے لیے الجھنوں اور پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایک گروہ کے افراد پر تحقیق انجام پائی اور وہ افراد انفرادی اور اجتماعی دو قسم کے طرز زندگی گزارتے تھے، اور تحقیق انجام دینے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ افراد جو اجتماعی زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں اور اجتماع کی حمایت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان افراد سے زیادہ عمر بھی پاتے ہیں اور بیمار بھی کم ہوتے ہیں کہ جو انفرادی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اجتماعی احساس اور جذبہ کم رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ شلمزاری کا خیال ہے کہ گھرانوں کے افراد کے درمیان ملاقاتیں ان میں تعلق اور بندھن کے مضبوط ہونے کا باعث بنتی ہیں اور ایک دوسرے کی چاہت اور محبت کو تقویت کرتی ہیں۔ سماجی علوم کے ماہر یہ استاد اس بارے میں کہتے ہیں، انسان کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ اسے چاہیں اور وہ بھی دوسروں کو چاہے۔ اسی سبب سے آپس میں انجام پانے والی ملاقاتیں ماہرین نفسیات کے نقطۂ نگاہ سے اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ دوسروں سے وہ محبت کرے اور دوسرے بھی اس سے محبت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسان کو تکامل اور معلومات کے تبادلے کے لیے صحت مند اور تعمیری تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی سوائے اس کے گھرانے کے تعلقات کے مستحکم یا اس کے شیرازہ بکھرنے کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ ایسی حالت میں کہ اگر سفر کے حالات فراہم نہ ہوں مگر جذبہ موجود ہو تو یہ آمد و رفت، جو اگرچہ بہت مختصر اور سادہ ہوتی ہیں، مگر ان افراد کی روحانی اور نفسیاتی کیفیات کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایسا عامل بن سکتی ہیں کہ جو خود میں افسردگی کی علامات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حسن اور نرگس کہتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ یہی چند کلمیں جو ہم ایک دوسرے کے روبرو بولتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، وہ ہمارے جذبات اور نفسیات پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ ایک سال بھی اگر ٹیلی فون اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے گفتگو اور چیٹ کریں، پھر بھی اس لذت کو نہیں پا سکتے۔ ہم ایک دوسرے کے چہرے کو بھی دیکھیں، گھر والوں کا دیدار بھی کریں، تاکہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے حال دل سے باخبر ہو سکیں اور خوشی و شادمانی کو خاندان میں رواج دیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات کے مستحکم ہونے کے حوالے سے مختصر آرائز پیش کریں گے، توجہ فرمائیے۔ سامعین، ان دونوں بعض عورتیں کہ جو گھر سے باہر کام کرتی ہیں، جب گھر واپس پہنچتی ہیں تو گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، لیکن حد سے زیادہ کام اور خستہ حالی کے باعث اپنی ظاہری حالت پر توجہ نہیں دیتی ہیں، اور وہ خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال نہیں کر پاتی ہیں۔ کبھی وہ عورت کہ جو گھر کے باہر کام تو نہیں کرتی لیکن گھر کے اندر اتنا زیادہ کھانے پکانے اور صفائی ستھرائی میں مصروف رہتی ہے کہ اپنے ظاہر سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ خود کو آراستہ کرنا، چاہے یہ کام مرد کرے یا عورت، گھرانے کے ماحول میں عشق و محبت کے دوام کے لیے شادابی اور تازگی پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ دینی روایات میں بھی شوہر اور زوجہ کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خود کو ایک دوسرے کے لیے آراستہ کریں اور سنواریں۔ یہاں تک کہ مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ ان کے لیے لباس کا انتخاب کریں یا جو پسند کرتی ہیں وہ لباس پہنیں، تاکہ وہ لذت اور خوشی کا احساس کریں۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو شوہر کے لیے آراستہ کرے اور اس کے پاس خوشبو اور عطر لگا کر رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اسے دیکھے تو مسرور و شادمان ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں عورت کے زیوروں سے مزین اور آراستہ ہونے، حتیٰ ایک ہار یا گلوبند سے خود کو زینت دینے پر تاکید فرمائی ہے۔ اسلام نے نامحرموں کے لیے عطر اور خوشبو کے استعمال کی سختی سے ممانعت کی ہے، کیونکہ خوشبو باطنی جذبات کو ابھارتی ہے اور لذت بخش ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ محرم ہیں یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کا عطر اور خوشبو لگانا انتہائی بہترین اور مستحسن عمل ہے اور اس پر بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے۔ خوشبو کا استعمال فطری جذبات کو ابھارنے کے علاوہ میاں اور بیوی کے درمیان کشش پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، قلبی رابطے کو مستحکم کرتا اور میاں اور بیوی کے درمیان پسندیدہ رابطے کو بڑھاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زوجہ پر شوہر کے حق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میاں کا بیوی پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بہترین خوشبو سے خود کو آراستہ کرے۔ ایک اور مہارت یا ایک اور نقطہ جس پر میاں اور بیوی دونوں کو توجہ دینا چاہیے، اپنے چہرے کو آراستہ کرنا ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے سامنے خود کو آراستہ کر کے حاضر ہو تو اس طرح اس نے گویا نہ صرف اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے بلکہ اس کی قدر و منزلت اور احترام کا بھی قائل ہوا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھرانے کی نفسیاتی سلامتی میں مرد کے آراستہ ہونے پر خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ شوہر ہو یا بیوی جب کبھی کسی مہمانی یا کسی تقریب یا پھر دوست اور یار سے ملنے جاتے ہیں تو خود کو بہت بناتے اور سنوارتے ہیں اور اس ملاقات کو اہمیت بھی دیتے ہیں، لیکن اسی کے سامنے انتہائی بدترین حالت اور کیفیت میں رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ایک عمر گزار دی ہے یا ابھی گزارنی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکی صدر ٹرمپ کا مواخذہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے بعد سزا سنانے کے لیے قرارداد سینٹ کو ارسال کر دی ہے۔ اس پیش رفت نے ٹرمپ کو امریکی تاریخ کا پہلا صدر بنا دیا ہے جسے اپنی مدت صدارت کے دوران دو بار مواخذے کی تحریک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے قبل منگل کی رات ایوان نمائندگان نے کثرت رائے سے منظور کی جانے والی ایک اور قرارداد کے ذریعے نائب صدر مائک پینس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے 25ویں ترمیم کے سیکشن 4 کا استعمال کریں، تاہم مائک پینس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ایوان میں ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مواخذے کے آرٹیکل میں صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف تشدد کو ہوا دے کر سنگین جرائم اور بدعنوانیوں میں ملوث ہیں۔ 6 جنوری کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی عمارت پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں نہ صرف امریکی جمہوریت کی تضحیک ہوئی بلکہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک بھی ہوئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ 6 جنوری کے فسادات اور حملہ پہلی اور آخری کارروائی نہیں تھی۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن کو انتقال اقتدار کی تقریب کے موقع پر ایک بار پھر احتجاج اور مظاہروں کی اپیلیں کی جا رہی ہیں اور واشنگٹن ڈی سی کی انتظامیہ نے مظاہروں سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور 10,000 فوجیوں کو تعینات بھی کیا جا چکا ہے، جو ایوان اقتدار کی مختلف لابیوں میں سوتے دکھائی دیے ہیں۔ اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی جمہوریت کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے اور 6 جنوری کے واقعات نے اس میں مزید دراڑیں ڈال دی ہیں۔ کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کو حملہ کرنے والوں کی تعداد اگرچہ محض چند ہزار تھی، لیکن اس بات سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ حالیہ انتخابات میں 7 کروڑ امریکیوں نے ٹرمپ کی نسل پرست حکمرانی کو مزید طول دینے کے لیے ووٹ دیے تھے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپزم اب امریکی سماج اور سیاست کا حصہ بن چکا ہے اور اس کی جڑیں کافی مضبوط ہیں۔ 20 جنوری کو منتخب امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر امریکہ میں کیا ہونے والا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
یا ناظرین، امریکی جمہوریت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر دہشت گرد صدر ٹرمپ کے دہشت گرد حامیوں نے جمہوریت کی علامت پر حملہ کیا پوری دنیا نے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یا ٹرمپ جیسا صدر جب اپنے ملک کی جمہوریت کی علامت یعنی کانگریس پر رحم نہیں کرتا، تو دوسروں کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ اس کا کیا رویہ ہو سکتا ہے، یہ دنیا سمجھ سکتی ہے۔ اور یہی ہے امریکہ کی جمہوریت، جو دوسرے ملکوں کو جمہوریت کا درس اور سبق دیتا ہے۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور ممتاز طرز نگار جناب ثاقب اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب صاحب، امریکی تاریخ میں صدر ٹرمپ ایسے پہلے صدر ہیں جن کا 2 بار دور صدارت میں مواخذہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹویٹر اور کیا کیا نہ جانے، سارے اکاؤنٹ ان کے بند کر دیے گئے، پہلے تو وقتی طور پر، پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، جبکہ ابھی وہ 20 جنوری تک صدر ہیں۔ اور یہ ساری جو ہیں وہ ظاہر ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو، یہ سب تو امریکہ کے ہی ہیں، اور پھر جس طریقے سے انہیں وائٹ ہاؤس سے نکالا جا رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، تو اس رسوائی اور ذلت پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے واقعی دنیا کے لیے حیرت ناک ہے جو کچھ ہوا ہے، اور سب سے بڑی حیرت اس میں لوگوں کے لیے، شاید ہمارے لیے اتنا نہ ہو، چونکہ ہم جس انداز سے صدر ٹرمپ کے سارے اقدامات کو دیکھ رہے تھے، تو بہت سارے لوگ پہلے ہی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ان سے کوئی بھی انہونی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکی فیڈریشن کو جتنا خطرہ داخلی طور پہ خود صدر ٹرمپ سے لاحق ہو گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ کے سب سے بڑے حامی یورپی یونین نے خود ٹرمپ کی مذمت کی ہے، فرانس نے کی ہے اور برطانیہ نے کی ہے، تو یہ بہت بڑا، یعنی ایک ان کے لیے جو لوگ امریکہ کو جمہوریت کی علامت سمجھتے تھے، اور جمہوریت کی امریکہ کے اندر علامت کانگریس کی عمارت کو سمجھتے تھے، اور وہ بھی عمارت میں اجلاس ہونے جا رہا تھا مشترکہ ایوان نمائندگان اور کانگریس کا، یعنی ٹوٹل اپنا سینٹ کا، جس میں نئے صدر کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جانا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا ٹرمپ کی طرف سے کہ یہ اجلاس نہیں ہونے دینا۔ اور اس سے پہلے بھی وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ یہ لوگ نہیں اس کو قبول کریں گے اگر کانگریس نے جو ہے وہ میرے مخالف کو اور بائیڈن کی حمایت میں جو ہے وہ ووٹ دیا۔ اسی طرح وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر 20 جنوری کو میرے علاوہ کسی دوسرے آدمی نے اوتھ لیا، یعنی حلف برداری کی تقریب کو لوگ جو ہے، عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے اور قبول نہیں کریں گے، یعنی ابھی ایک حملہ ہو چکا ہے اور دوسرے حملے کا خوف پینٹاگن پہ اور امریکی ریاست پہ اور فیڈریشن پر جو ہے وہ طاری ہے۔ کیونکہ
جی ثاقب اکبر صاحب، ابھی 20 جنوری میں 6 دن باقی ہے، اور جس طریقے سے واشنگٹن میں بارودی دھماکہ خیز مواد سے لدے ہوئے ٹرک پائے گئے ہیں، یا پینٹاگون کی جو رپورٹ آ رہی ہے، یا خفیہ ایجنسیوں کی جو رپورٹ آ رہی ہے، اگرچہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب ہم اقتدار حوالے کر دیں گے، لیکن ٹرمپ کی جس طرح سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی اور انہونی کی امید کی جا سکتی ہے یا خدشہ ہو سکتا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ انہونیاں، ابھی میرا خیال ہے کہ امریکہ میں جس کو لوگ انہونیاں کہتے ہیں اس کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ اگر ٹرمپ یہاں سے نکل بھی گئے اور 20 جنوری کو اقتدار منتقل ہو گیا، تو ٹرمپ اور اس کے حامی جس طرح کی ذہنی اور باولے پن کی کیفیت کا شکار ہیں، امریکہ میں کچھ بھی مزید ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ اگر ٹرمپ پر پابندی بھی عائد ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہونیاں ہونی جو ہیں وہ بند ہو جائے گی. آگے آپ کے سوالات اگر ہوئے تو
جی میں بہت شکریہ میں پھر حاضر ہوں گا. ناظرین اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں موقع ممتاز سیاسی محبت سے جناب میسم زیدی صاحب. السلام علیکم جناب. سید میسم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹرمپ کا مواخذہ ظاہر ہے کہ عمل شروع ہو چکا ہے اور ایوان نمائندگان نے قرارداد پاس کر کے سزا دلانے کے لیے قرارداد سینٹ کو بھجوا دیے. کیا توقع کی جا سکتی جبکہ ایوان نمائندگان میں بھی 10 کم سے کم ریپبلکن ارکان نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا یا یوں کہا جائے کہ تحریک مواخذہ کے حق میں ووٹ دیا جی. تو سینٹ میں بھی کیا کچھ الٹ پھیر ہو سکتا ہے اور ٹرمپ کو سزا مل سکتی ہے؟
دیکھیے یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ریپبلکنز جو سینیٹرز ہیں ان کے ضمیر پر, کیونکہ اس میں امپیچمنٹ کے لیے جو ضروری تعداد ہے وہ 17 ہے سینیٹ میں. اس کے لیے اگر واقعی ان کا ضمیر بیدار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی عزت کو بچا لیں جو پامال ہو رہی ہے اور خود انہی کے جو لیڈر ہیں ٹرمپ ان کے ہاتھوں, تو یقینی طور پر ان کو اس امپیچمنٹ میں جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ کرنا چاہیے اور اس کا سدے باب کرنا چاہیے, جس کا خدشہ پوری دنیا جو ماہرین ہیں خود امریکی ماہرین ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا تو امریکہ کے لیے بہت ہی برے حالات جو ہے وہ پیدا ہونے والے ہیں. اور یہ تو ابھی ایسا ہوا ہے کہ صاحب ایک جو صدر ہیں جانے والے ہیں جو ہار چکے ہیں ان کے آخری صدارت کے آخری ایام میں ان کو امپیچمنٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ اس سے پہلے جو گزشتہ سال کوشش کی گئی تھی ٹرمپ کے امپیچمنٹ کی وہ ناکام رہی تھی, سینیٹ میں جو ہے وہ یعنی یہ پاس نہیں ہو پایا تھا. اگر یعنی سینیٹرز کا یا جو نمائندگان ہیں اگر واقعی میں ان کا ضمیر بیدار ہوتا تو اسی وقت جو ہے ٹرمپ کو سزا ملنی چاہیے تھی اور انہیں صدارتی عہدے سے جو ہے وہ الگ کر دینا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی پارٹی بیس پر جو ریپبلکنز تھے انہوں نے جو ہے وہ ٹرمپ کی حمایت میں ووٹ کیا اور امریکہ کو یہ دن دیکھنا پڑے. شروع سے ہی اگر آپ دیکھیں پورا ایک سلسلہ ہے ٹرمپ کی حرکتوں کا, ٹرمپ نے چاہے وہ ان کی فورن پالیسی میں دیکھیے یا داخلہ امور میں دیکھیے, ان کا جو رویہ رہا ہے ان کی جو پالیسی رہی ہے لوگوں نے زیادہ تر ان کو بہت ہلکے میں لیا, سنجیدگی سے نہیں لیا, یا تو ان کو دیوانہ کہا یا یہ کہا کہ وہ سنکی ہیں اور وہ جھوٹے ہیں, لیکن وہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی پالیسی پر جو ہے وہ عمل کرتے رہے اور عمل کر رہے ہیں. اور ان کی کوشش یہ رہے گی کہ آئندہ وہ چاہتے ہیں کہ 4 سال بعد جو ہے وہ پھر سے صدر منتخب ہوں اور امریکہ کے, اور وہ اپنی ان پالیسیوں کو جاری رکھیں. تو یہ ضروری ہے امپیچمنٹ کرنا ان کا, اور ان کو اگرچہ ایک ہفتہ بچا ہے, ہو سکتا ہے رزلٹ جو ہے اس کو آنے میں دیر لگے, لیکن سینیٹ جو ہے سینیٹرز آئندہ کسی بھی ایسے عہدے پر ٹرمپ کو یا کسی اور دوسرے شخص کو جو ہے وہ آنے سے روک سکتے ہیں اس اگر یہ کامیاب رہتا ہے. تو اب یہ امریکہ کے جو نمائندگان ہیں پبلک نے جنہیں بھیجا ہے کہ وہ امریکی آئین کا تحفظ کریں اور یہ ثابت کریں کہ کوئی بھی شخص وہ کتنا بھی بڑا ہو قانون سے جو ہے وہ اوپر نہیں ہے, اس کی بالادستی جو ہے وہ قانون سے جو ہے وہ آئین سے کھلواڑ نہیں کر سکتا. تو یہ بہت اہم ذمہ داری ہے اس وقت سینیٹرز کی.
جی بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے ممتاز دانشور اور معروف تجزیہ نگار جناب محمد ارشد صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
محمد ارشد صاحب آپ نے صورتحال کو یقیناً دیکھا ہے اور بہت ہی قریب سے دیکھا ہوگا امریکہ کی جو صورتحال ہے. ٹرمپ کا مواخذہ ہو رہا ہے, اس کا عمل شروع ہو چکا ہے اور قرارداد ایوان نمائندگان سے اب سینٹ میں بھیجی جا چکی تاکہ ان کو سزا دی جائے, لیکن جو پارلیمنٹ یعنی سینٹ میں جو اکثریتی دھڑا ہے ریپبلکن کا اس کے جو سربراہ ہیں مکونل, انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ان کو ہم برطرف نہیں کر سکتے, یعنی ریپبلکن یہ کہہ رہی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ریپبلکن اس طرح کا موقف اپنا کر خود اپنی پارٹی کو کمزور نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں پر ملک سے بڑھ کر ایک شخص کو ریپبلکن کی طرف سے اس وقت دیکھا جا رہا ہے, یعنی ٹرمپ کو بچایا جا رہا ہے جبکہ بات ملک کو بچانے کی ہو رہی ہے.
جی بلا شبہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اور ٹرمپ کے مواخذے کی جو تحریک ہے اور جب ہونا ہے ان کا مواخذہ, وہ ایک امریکی جمہوریت کے لیے اگر ہم کہیں تو ایک بنیادی اس نے شکل اختیار کر لی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنی جو لابینگ ہے ریپبلکن میں یا جو ان کی حیثیت ہے ریپبلکن پارٹی میں اس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے جائیں اس معاہدے سے. لیکن یہ کہ
جی میرا یہی سوال تھا تو اس سے
خود ایک بڑا
میرا سوال یہی تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ریپبلکن پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا؟
جی جی ریپبلکن کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو بچائے گی جس نے کہ اپنے پورے دور صدارت میں ایک ایسا صدر کا رول ادا کیا ہے جو کہ خود امریکی اصول و ضوابط اور قوانین کی جو ہے دھجیاں اڑاتا رہا ہے. اور وہ اپنی جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جن کو کہ دو بار امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑا معاہدے کا. تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو خود ریپبلکن کی تاریخ میں جو ہے ایک بڑی انہونی سی چیز ہوگی اور ریپبلکن کے ضمیر پہ یہ اس وقت جو ہے ایک طرح سے منحصر کرتا ہے کہ وہ اس میں کس طرح کا رخ اختیار کرتے ہیں, کس طرح کا جو ہے وہ رویہ اپناتے ہیں اور ٹرمپ کو جو ہے مواخذے سے کیا صرف جو ہے ایک شخص کے لیے جو ہے وہ اپنے اصولوں کو یا اپنی پارٹی کو جو ہے داؤ پہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ اس کا اثر جو ہے آنے والے دنوں میں امریکی پوری جمہوریت یا امریکی سیاست پہ پڑنے والا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو اقتدار میں آنے دیا جائے یا نہیں آنے دیا جائے. کیونکہ ہم پورے امریکہ کو جو ہے ایک طرح سے کٹگھرے میں نہیں کھڑا کر سکتے, وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جمہوری اصولوں کی پاسداری چاہتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کے اس رول سے جو کہ ابھی اس کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے اس سے بدزن ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اس طرح کی دادا گیری دنیا میں کرتا پھرے. تو وہ سب جو ہے ایک طرح سے ریپبلکن کے خلاف جائے گا اور اس لیے ریپبلکن کی جو قیادت ہے ٹرمپ کے علاوہ جو ہے ایک طرح سے ہم کہیں تو اس پہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہے. مگر کیا وہ ایسا کر پائیں گے ایک بڑا سوال ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کانگریس نے 10 ریپبلکنز نے جو ہے جا کر کے اگینسٹ میں جو ہے ٹرمپ کے جو ہے ووٹنگ کی ہے یا جو ہے اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا جو ہے کیپٹل ہلز میں اس کے بعد دو وزیروں نے ان کے جو ہے استعفیٰ دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ریپبلکنز میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرمپ کے خلاف ہیں, ٹرمپ کے جو ہے کام کرنے کے طریقے کے خلاف ہیں. تو یہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں, یہ تو 20 تاریخ یا 19 سے شروع ہوگا اور اس کا فیصلہ آنے کے بعد کہ سینٹ میں کس طرح کا جو ہے رخ ہوتا ہے ریپبلکنز کا اس پہ جو ہے منحصر ہوگا.
جی بہت شکریہ, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.